امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں پیر اور منگل کے درمیانی شب انسداد دہشت گردی پولیس کے مبینہ عسکریت پسندوں سے مقابلے میں 5 اہلکاروں سمیت 7 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ چلاس کے گاؤں رونئی میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب انسدادی دہشت گردی پولیس کے اہلکاروں نے خفیہ اطلاع پر ایک گھر پر چھاوا مارا۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انسدادی دہشت گردی پولیس کے اہلکاروں کو اطلاع ملی تھی کہ رونئی گاؤں کے ایک مکان میں بڑی تعداد میں جدید اور خودکار اسلحہ دہشت گردی کے مقصد کے لیے جمع کیا گیا ہے، اور یہاں دہشت گردی میں ملوث مطلوب افراد بھی روپوش ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ چھاپہ مارنے کے بعد مذکورہ گھر سے مزاحمت شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکار اور 2 شہری مارے گئے۔ فیض اللہ فراق کے مطابق 3 سیکیورٹی اہلکار فائرنگ سے زخمی بھی ہوئے، جنہیں دیامر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ مبینہ عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر پر کام جاری ہے، جس کا افتتاح چند ہفتے قبل وزیراعظم عمران خان نے کیا تھا۔ ایسے میں سیکیورٹی حکام اس کاروائی کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے تحفظ بنیاد اسلام بل پر شیعہ علماء کرام نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ علماء کے مطابق اس بل سے عدم برداشت کا کلچر فروغ پائے گا۔ اس بل کی تیاری میں حکومت نے تمام مکاتب فکر سے مشاورت نہیں کی ہے۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس بل پر اپنے خدشات میں کہا ہے کہ اس بل کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے وفاقی سطح پر قائم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلے کے تحت صوبے میں مویشی منڈیوں کے لیے اوقات کار میں 4 گھنٹے کی توسیع کر دی ہے، تاکہ شہری عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کو بآسانی خرید سکیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دیگر کاروبار بدستور شام 7 بجے ہی بند کیا جائے گا۔ تاہم تاجروں نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ صوبے بھر میں ہر قسم کے کاروباری سرگرمیوں کے لیے اوقات کار میں توسیع کی جائے۔ طالبان کے لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے اپنے عید الاضحیٰ کے پیغام میں افغانستان کے 5 اڈوں سے امریکی فوجوں کے انخلا کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے ہونے والے سمجھوتے کے تحت افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجیں نکل جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک ایمیریٹس امریکہ کے ساتھ دستخط شدہ معاہدے کی مکمل پاسداری کرے گی۔ انہوں نے امریکی حکومت کے سول اور فوجی اداروں کے علاوہ امریکی اتحاد پر بھی زور دیا کہ وہ بھی طالبان کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے کا مکمل احترام کریں۔ افغانستان کے قومی مفاہمتی کونسل نے کہا ہے کہ افغان حکومت عید الاضحیٰ کے دوران جنگ بندی پر تیار ہے، اور اس توقع کا اظہار کیا کہ طالبان بھی عید کے دنوں کے دوران لڑائی بند کرنے پر اتفاق کریں گے۔ کونسل کے ترجمان فریدون خاخون نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر ڈیڈ ڈاگ سفیر ظلم خلیلزاد کے خطے میں موجودگی کے دوران حل کر لیا جائے گا۔ ساؤتھ ایشین فورم فار آرٹ اینڈ کریٹو ہیریٹیج کے زیر اہتمام پہلے انڈس ویلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا آغاز 1 اگست کو ہو رہا ہے، جو 9 اگست تک جاری رہے گا۔ فلم فیسٹیول میں 4 فلمیں پاکستان کی نمائندگی کریں گی، جن میں فلم ساز جمشید محمود المعروف جامی کی فلم مور، عدنان سرور کی موٹر سائیکل گرل، شاہد ندیم کی پاکستان's بیسٹ کیپٹ سیکرٹس اور نئے فلم ساز اقران رشید کی فلم عادت شامل ہے۔ فیسٹیول میں میزبان ملک بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال سے تعلق رکھنے والے فلم سازوں کی بھی فلمیں دکھائی جائیں گی۔ انڈس ویلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں قائم غیر منافع بخش ادارے ساؤتھ ایشیا فورم فار آرٹ اینڈ کریٹو ہیریٹیج کے زیر اہتمام ہونے والا ایک ڈیجیٹل فلم فیسٹیول ہے، جس میں خطے کے 5 ممالک کی فلموں کی آن لائن نمائش ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ पता है facebook.com/voaurdu।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खसूसी शो के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़रई शोबे में वसी तआवुन का आगाज हो रहा है और माहिरीन कहते हैं कि चीन ने अमेरिका का ज़रई मॉडल इस्तेमाल करके अपनी ज़राअत को मजबूत बनाया है। तफसीली रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंजर।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़रई शोबे में तआवुन के लिए बाहमी दस्तावेज पर इस साल मार्च में दस्तखत हुए हैं। इसकी कुछ तफसील जानने के लिए बात करते हैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान से और शकील रामी से, जो पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में चाइना स्टडी सेंटर के सरबरा हैं। आखिर में हम बात करेंगे डॉक्टर जफर बुखारी से, जो अमेरिका में शिकागो यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस के प्रोफेसर हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और चीन में कई साल तक बिजनेस की तालीम देने का तजुर्बा रखते हैं। डॉक्टर इकरार अहमद खान, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर का शोबा है ये बहुत मजबूत और बड़ा प्रोडक्टिव है, इसमें मजीद किस बात की गुंजाइश है जो चाइना मदद कर सकता है?
देखिए, एक तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर शोबा जो है ये बहुत मजबूत और प्रोडक्टिव हुआ करता था, ये स्टेगनेंट है, फ्रेजल है, जमूद का शिकार है और थोड़े से नहीं 20 साल से जमूद का शिकार है। ये अगर जमूद नहीं टूटा तो यहाँ पे कैद साली होगी और जमूद तोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन की जरूरत है। तो चाइना जो है वो नियर बाय टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है, वो जेनेटिक्स की टेक्नोलॉजी है, वो ICT एप्लीकेशंस है, वो एग्रोकेमिकल्स है, वो प्लानिंग प्रोसेसेस हैं, फोरकास्टिंग है, उन सब में चाइना जो है अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज जो है वो शेयर करने की पोजीशन में है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और जगह अमेरिका में या यूरोप में वो टेक्नोलॉजी है नहीं, वहां पर शायद इससे चंद दर्जे बेहतर होगी, लेकिन उसकी शायद प्राइस या कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारे लिए शायद इस वक्त ना कंपेरेबल हो। तो चाइना इस लिहाज से एडवांटेज है, लेकिन एक और एडवांटेज भी है, ज़राअत जो है ना ये मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए और ज़राअत में चाइना जो है वो नेट इंपोर्टर है मीट का, नेट इंपोर्टर है राइस का, नेट इंपोर्टर है ग्रेन्स का, नेट इंपोर्टर है फ्रूट्स का, और इतनी बड़ी आबादी है और उनका जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो राइस कर रहा है, पावर्टी वहां से नियरली एलिमिनेट हो चुकी है, बाइंग पावर बड़ी ज्यादा हो चुकी है, तो और हमारी प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस चाइना वुड बी मच लोअर देन जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विद द वेस्ट है। इसका मतलब ये हरगज नहीं है कि वेस्ट और मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया किसी तरह से कमतर है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वी वांट टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट जिसको हमने सही तरह से एक्सप्लोर नहीं किया।
शकील साहब, आपकी स्टडी क्या कहती है कि टेक्नोलॉजी से कितना फायदा पाकिस्तान की ज़राअत को हो सकता है?
देखिए, इसमें जो टेक्नोलॉजी की पहली बात करें हम, तो वो नजर आती है हमें ये कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर हम देखें हमारी जो प्रोडक्टिविटी है इसके लिहाज से, यानी कि वीट की, मेज की, राइस की या शुगर केन की, कॉटन की, सबकी बहुत लो है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। इवन के हम जो है कि वो दुनिया के मुकाबले में छोड़े, हम जो इसका पोटेंशियल मार्केट प्रोडक्टिविटी हम वो भी नहीं इस पे ले रहे। हमारे यहाँ पर रिसर्च का बहुत बड़ा गैप है इस प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि हम रिसर्च में की होती है कि आप नई वराइटीज बनाते हैं, नए बीज लेके आते हैं, इसी तरह उसके लिए यानी कि लाइफ स्टॉक की बात करें तो उसके लिए भी रिसर्च एक बुनियादी चीज होती है कि आप उसका यानी कि मीट प्रोडक्शन बढ़ानी है या डेयरी प्रोडक्ट बढ़ानी है। तो जब ये डॉक्टर इकरार साहब बात करें टेक्नोलॉजी की, तो पहली जो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो हमारी रिसर्च में इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि अभी जो चाइना MOU हमने साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ, उसमें ये चीज रखी गई है कि वो चाइनीज जो है कि वहां अपने पाकिस्तान की कैपेसिटी बिल्ड करेंगे या टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, प्लस यहाँ पर 10 लैब्स बनाई जाएंगी जिसमें यानी कि रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा।
तो ठीक है डॉक्टर साहब, हम चीन में जाके पाकिस्तान स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शोबों में तालीम हासिल कर रहे हैं और अब ज़राअत के शोबे में भी उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। आप एक पूरी यूनिवर्सिटी को आप हेड करते रहे हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़रई तालीम का मेयार क्या है, क्या चाइना में ये मेयार वाकई बुलंद है?
देखिए, चाइना ने हायर एजुकेशन में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अब अगर उनकी यूनिवर्सिटियों के अंदर आप चले जाएं, चाइनीज यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आपको ये बिल्कुल एहसास नहीं होता कि आप किसी तरह से भी दुनिया के किसी टॉप इंस्टीट्यूशन से कम में खड़े हैं। सो एक तो उन्होंने इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो किया ही है, चाइनीज ने इन्वेस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्स में भी। जो हमारे नंबर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अभी जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जून में रिलीज हुआ है, उसके मुताबिक पाकिस्तान हायर एजुकेशन सेक्टर जो है इसमें सिर्फ 16,000 PhD है, सिर्फ 16,000, जबकि 28,000 पाकिस्तानी चाइनीज यूनिवर्सिटी में इसमें पढ़ रहे हैं। उसमें मेरी असेसमेंट यह है कि आधे से ज्यादा PhD है। तो जितने PhD हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, इतने ही तकरीबन अंडर ट्रेनिंग हैं चाइनीज यूनिवर्सिटीज। और एग्रीकल्चर सेक्टर नुमाया है वहां पे भी, हमारे ग्रेजुएट जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस के हैं, एग्रीकल्चर या लाइट फील्ड के, कोर क्रॉप साइंसेज, एनिमल साइंसेज, वेटनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, फूड साइंसेस, ये सारे जो हमारे कोर डिसिप्लिन है, इनमें पाकिस्तानियों की तादाद बहुत सिग्निफिकेंट है चाइनीज इंस्टीट्यूशन में। अब ये एक आप कह लें कि सिल्वर लाइनिंग है, अगर आप इसको हार्वेस्ट कर लें। ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे काम आ सके, हमें उनको काम में लाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी।
जी जाहिर है कि तालीम हासिल करने के बाद उसको अप्लाई करने के लिए वो मौके मौजूद होने चाहिए। आप वैसे मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी ये ज़रई यूनिवर्सिटी है, इससे जो क्वालिफाई करके डिग्री लेके जो लोग बाहर आते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, तो क्या सबकी खपत हो जाती है, सब अपना वो इल्म इस्तेमाल कर पाते हैं?
ये एक बड़ी आप कह लें कि अलमिया है। तकरीबन 30 यूनिवर्सिटियाँ और एग्रीकल्चर कॉलेज हैं मुल्क में जो एक की डिग्री प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, सिमिलर डिग्रीज दे रहे हैं। तो शायद वो सप्लाई और डिमांड जब आप देखेंगे तो वी आर ओवर सप्लाइंग द मार्केट, जरूरत से ज्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जब आप एंड यूजर की तरफ जाएंगे, एक जो फर्म है या एक एग्री बिजनेस है या इवन पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, व्हेन दे आर हायरिंग दोज ग्रेजुएट्स, दे रियली हैव टू रीट्रेन देम। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रेडी फॉर द जॉब। ये एक सिस्टम में यकीनन ट्रेनिंग कंपोनेंट की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की डिफिशिएंसीज हैं। अब आपका सवाल ये कि क्या वो सारे खपत में होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली सारे खपत हो भी नहीं है और सारे खपत के लायक भी नहीं है।
ये एक अजीब बात है। पाकिस्तान के वैसे हर तालीमी शोबे में ये जरूर है कि डिग्री तो दे देते हैं, उसका आगे फायदा है कि नहीं है, मुल्क को फायदा है कि नहीं, ये सोच जहन में नहीं आती है। तो शकील साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तैयार है अगर चाइना, फर्ज कीजिए कि जैसे स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही कुछ इन्वेस्ट करता है, या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को लाने के लिए इन्वेस्ट करता है या मदद करता है टेक्नोलॉजी से, तो पाकिस्तान रिसीव करने के लिए तैयार है?
देखें, जो अभी जो हमारा MOU हुआ है, उसको मैं उसके अगर हम जुजियात में जाते हैं तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें यानी कि अभी जो एक बड़ी अहम बात की डॉक्टर इकरार साहब ने, जो कि स्किल चाहिए होती है कि यानी कि फील्ड में कंजम्पशन के लिए या फील्ड में यानी कि उनकी जॉब हायरिंग के लिए, उस पर भी चाइना हमारी मदद करने के करेगा। यानी एक तो यह है कि हमारे लोग वहां पर अभी पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, अभी इसके अलावा वो उनके जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो उसके साथ भी MOU में भी बात हुई है कि उसको भी कैसे उसमें बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारे ग्रेजुएट्स जिनको जो प्रॉब्लम पेश आता है तो वो भी वहां से कुछ ट्रेनिंग ले सके, और यानी अल्टीमेटली जो कि अभी नेक्स्ट स्टेज में जाके कुछ सालों बाद जाके जो इस तरह के एग्रीकल्चर जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान में भी बनाए जा सके। तो ये एक बात है। और दूसरी जो बात है कि यानी एक MOU के थ्रू जो होगा, ये एक स्टेप वाइज मैनर में चीजें बिल्ड होंगी। मतलब देखिए, एक तो G2G कॉपरेशन होगा जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी या लैब्स बनेंगी और बहुत कुछ होगा। फिर इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा, स्पेशली जो कि हमारी सप्लाई चेन का मसला है हमारी एग्रीकल्चर में। जो एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन है हमारी इस वक्त वो बहुत ही लो क्वालिटी है, क्योंकि एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक या इसके डेयरी प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो पेरिशेबल होती हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, वो उसमें रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम है। और फिर दूसरी जो बात आती है, हमारी जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, वो भी कम है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसमें, मगर ये सारा सिस्टम जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा।
डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि कोरोना वायरस के दिनों में अमेरिका में जो ज़राअत का शोबा था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसके साथ साथ सप्लाई लाइन चूंकि बरकरार रही तो उतना बड़ा डेंट नहीं पड़ा अमेरिका की इकोनॉमी में जितना के पड़ सकता था। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या रही है कोरोना के दिनों में?
कोरोना में मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि हमारे यहाँ को फूड शॉर्टेजेस नहीं थी। जो अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी जो लॉसेज हुए हैं वो फार्मर को हुए हैं, सिस्टम जो कंज्यूमर है उसके एंड पे कोई इतना बड़ा सीरियस इशू नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट्स की और सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन थी, जो पेरिशेबल कमोडिटीज थी, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, उनका महदूद टाइम होता है जिसमें हार्वेस्ट होके शिपमेंट्स होनी होती हैं, तो वो जब डिसरप्शन हुई है, लॉकडाउन हुए हैं, तो वो फार्मर की बहुत सारी प्रोड्यूस जो है वो वहीं पे अनहार्वेस्टेड रह गई है। ये अमेरिका में और पाकिस्तान में सिमिलर सिचुएशन है।
बहुत बहुत शुक्रिया शकील रामी साहब आपका, और डॉक्टर इकरार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त लिया।
थैंक यू जी।
डॉक्टर जफर बुखारी अमेरिका में शिकागो यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस के प्रोफेसर हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और चीन में कई साल तक बिजनेस की तालीम देने का तजुर्बा रखते हैं। उनका कहना है कि चीन ने अमेरिका का बिजनेस मॉडल अपनाया है, पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। आइए उनसे जानते हैं। तो डॉक्टर जफर बुखारी, आप जानते हैं कि चीन ने एग्रीकल्चर के शोबे में क्या हर शोबे में कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है कि दूसरे मुल्क जो हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान ज़रई शोबे में चीन की रिसर्च से फ़ायदा उठा रहा है, MOU उनके दरमियान साइन हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की रिसर्च और चीन की रिसर्च से पाकिस्तान कोई फायदा ले सकता है? क्या अमेरिका के साथ भी उसके कोई ऐसे रवाबित हो सकते हैं कि वो इससे फायदा उठा सके जो यहाँ रिसर्च हो रही है?
देखिए, मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका की रिसर्च से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान आज से 50 साल पहले भी इसका फायदा उठा सकता था। उसकी वजह यह है कि चाइना ने जितनी भी अपने लोगों की डेवलपमेंट की और चाइना के अंदर जो ग्रास रूट लेवल की जो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, खासतौर पे एग्रीकल्चर प्रोसेस टेक्नोलॉजी के अंदर, उसमें उन्होंने, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि 100% मॉडल उन्होंने यूरोप और अमेरिका का मॉडल फॉलो किया है, जिसमें कि अमेरिका लीड करता है उनके इस मॉडल में। और ये मॉडल बेसिकली जो ये मॉडल है जिससे चाइना को ये फायदा पहुंचा कि वो अपनी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को उन्होंने न सिर्फ एक अच्छा फूड प्रोवाइड किया, बल्कि उन्होंने इसको ग्रास रूट लेवल तक वो ले गए कि वो छोटे छोटे टाउन्स और सिटीज के अंदर उन्होंने तमाम मेयर्स को ये ऑथोराइज कर दिया था कि वो प्रोसेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। तो पाकिस्तान के रेफरेंस से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की हर तहसील में अमेरिकन जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, खासतौर पर जिसे चाइना ने बड़ा इस्तेफादा किया है और इंडिया आप कर रहा है उससे इस्तेफादा, और बहुत सारे दूसरे मुल्कों ने, खासतौर पर जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, ईस्टर्न यूरोप और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन तमाम कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिकन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि 4 या 5 एग्रीकल्चर जो बेस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, वो उनकी प्रोसेस टेक्नोलॉजी उनको कन्वर्ट कर देती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उसका फायदा ये होता है कि, और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए इसका फायदा ये होगा कि न सिर्फ लोकल पॉपुलेशन को एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नहीं होती, जो कि गैसोलीन एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टेबल आइटम भी है जो कि पूरे सेंट्रल एशिया से लेके और पूरा ईस्ट अफ्रीका और फिर मिडल ईस्ट तक ये कवर कर सकता है, चूंकि पाकिस्तान को ये एज है ट्रांसपोर्टेशन का। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है इसके अंदर वो यही है कि एग्रीकल्चर की सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें कि हम ग्रेन्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और डेयरी है, मीट्स एंड पोल्ट्री है, फिश है। तो इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग है उससे फिर आगे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैसे कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अगर दूध को अगर वो प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद उससे हर किस्म का पीने का दूध मिलता है, फिर फ्लेवर्ड मिल्क होता है, चॉकलेट मिल्क होता है, उसके बाद फिर आप ये देखें कि बटर, चीज, मार्जरीन, ये तमाम चीजें उससे बनती हैं, और फिर ये चीजें आगे जाके अभी देखें कि ये बेकरीज में और पेस्ट्रीज में, वेडिंग्स में, हर जगह, यानी कि डेली जो इंसानी जरूरियात की चीजें हैं वो एग्रीकल्चर से ही निकलती है, क्योंकि फूड एक ऐसी बेसिक आइटम है इंसान के सर्वाइवल के लिए कि फूड के बगैर जो है انسان گزارا نہیں کر سکتا.
جی,
تو الٹیمیٹ پاکستان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کا بہت اچھا پوٹینشیل ہے. جہاں وہ چائنا سے ایک ایگریکلچرل مینجمنٹ کا پرنسپل لیں گے, کیونکہ دیکھیں چائنا کے اندر لمیٹڈ وہ ہے کہ ہر کسان جو ہے وہ ایک خاص حد تک زمین رکھ سکتا ہے ان کے یہاں. ہمارے یہاں پاکستان میں تو بڑی بڑی جاگیرداریاں ہیں اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری زمین ہمارے یہاں انکلٹیویٹڈ ویسٹ چلی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنیز ماڈل پاکستان اگر لے آتا ہے اور چھوٹے لیول پہ اگر یہ ڈیولپ کر لیتے ٹیکنالوجی پروسیس ٹیکنالوجی اگر یہ استفادہ اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کے اندر اندر پاکستان سیمائی انڈسٹری.
جی جی بالکل جی. ڈاکٹر ظفر بخاری بہت بہت شکریہ آپ کا. چین اور پاکستان کے درمیان زرعی شعبے میں تعاون کے بارے میں آپ نے گفتگو سنی. شرکا تھے پاکستان میں فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان, پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں چائنا اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ شکیل رامے, اور شکاگو یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آج کے خصوصی شو کے ساتھ. اور اب میڈیا میں گردش کرنے والی ایک افغان لڑکی کی بہادری پر ایک رپورٹ جسے ہمارے ساتھی نفیس احود بھائی نے تیار کیا ہے, آئیے سنتے ہیں.
اس وقت میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ افغانستان کے غور صوبے میں ایک نوجوان لڑکی کمر گل نے اس وقت دو طالبان جنگجوؤں کو ہلاک اور دیگر کو زخمی کیا جب جنگجوؤں نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے والدین کو قتل کر دیا. اطلاعات کے مطابق طالبان نے لڑکی کے والدین کو اس لیے قتل کیا کیونکہ ان کے والد حکومت کی حمایت کرتے تھے. طالبان نے اس پورے واقعے کی تردید کی ہے. اس موضوع پر سنیے افغانستان میں لغمان اور فرہ صوبے کے سابق گورنر آصف ننگ, ان کے ساتھ ہوں گے آریانہ ٹی وی چینل کے اینکر مریارے عباسین, اور افغان تعلیمی منصوبے سے منسلک خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں سویتا سے گفتگو. ہم شروع کرتے ہیں آصف ننگ کے ساتھ. بنیادی طور پہ آپ تو حکومت میں ہیں, آپ بتا سکتے ہیں یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے قمر گل کا, اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ قمر گل نے اپنے بھائی کو بھی تحفظ دیا کیونکہ انہوں نے اپنے والد کا مدوک اٹھا کر اپنے بھائی کی اور اپنی حفاظت کی. یہ بتائیے کہ حکومت کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا؟
ہمارا کیبنٹ میٹنگ میں لاسٹ ویک اس کو یاد کیا اور بہت بڑا نام دیا, اور اس شجاعت کو اور اس کی مطلب ہم کہتے ہیں کہ شیر جیسے بیہیویئر نے کیا, تو ہمارا سب وومن کے لیے اور ہمارا سوسائٹی کے لیے سب کے لیے ایک ٹائٹل بن چکا ہے یہ قمر گل کا جو کام تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اس کو ہمارے عام سوسائٹی گورنمنٹ کے علاوہ بھی انہوں نے بہت اس کا قدر کیا.
سویتا, آپ بتائیے, آپ افغان ایجوکیشن پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہیں. اس وقت قمر گل کا جو واقعہ ہے سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے, آپ بہتر طور پہ بتا سکیں گی کہ اس سلسلے میں جو خطے کی خواتین تنظیمیں ہیں ان کا رد عمل آپ نے کیا دیکھا؟
ہمارے نہ صرف قمر گل, سارے افغان عورتوں کا جو شجاعت کی داستانیں ہیں وہ افغان ہسٹری میں سیف ہیں. ہم سب اسی جھگڑے میں بڑے ہوئے ہیں نا, جو بھی ایسے بات سنتے ہیں ہم اور عورتیں افغانی عورتیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جو پاکستان میں عورتیں ہیں تو یہ تو اس کے مقابل میں تھوڑے سے پیچھے ہے جو ہمارا سچویشن ہے نا, تو یہ ان عورتوں نے اس طرح کے جھگڑے نہیں دیکھے ہیں اور اس طرح کے حالات سے نہیں گزرے ہیں, تو پھر بھی یہ لوگ ایسے حیران ہیں کہ ایک لڑکی نے, اتنے چھوٹے لڑکی نے بھائی کے ساتھ مل کر ایسے کچھ کارنامہ دکھایا. تو جو ہمارے افغان وومن ہے ان کے ساتھ پہلے بھی ایسے واقعے ہو چکے ہیں, اور یہ تو معلومدار ہے, سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں عورتوں کے لیے یہ محفوظ مقام نہیں ہے. عورتوں کے جو حقوق ہے وہ پامال کیے جا رہے ہیں, وہ جو دوسرے ملکوں میں عورتوں کا مقام ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے.
مریارے عباسین, آپ بتائیے, بتایا جا رہا ہے کہ قمر گل کے جو والد ہیں وہ حکومت کی حمایت کرتے تھے, لہٰذا ان کو نکال کر قتل کر دیا گیا بیوی کے ساتھ. ایسے میں بتائیے کہ اس وقت جو لڑکی نے اپنا کردار ادا کیا, اس کے بعد کچھ طالبان کی طرف سے موقف سامنے آیا؟
جی, طالبان سپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے ڈینائی کیا ہے رپورٹ, اور کہا کہ غور میں تھیورا کے جو چیک پوائنٹ ہے اس پہ طالبان نے حملہ کیا ہے پچھلے ہفتے, اور یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے ان کو ڈینائی کر رہے ہیں, رد کر چکے ہیں. تو اب اصلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, اس واقعے کی جانچ لینا چاہیے. ایک پہلو ہے یہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ واقعہ سامنے آنا چاہیے. جیسے کہ طالبان نے ریجیکٹ کیا ہے تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں یہاں پہ انٹیلیجنس انوالو ہے افغانستان میں کئی عرصے تک, بہت زیادہ مدت سے, اور یہ اس ایسے ایک بہت زیادہ حساس لمحے میں ایسے واقعے کا پیش آنا میرے لیے یہ ہمیں فوکس کرنی چاہیے.
ننگ صاحب, آپ بتائیے, ابھی بھی جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ طالبان تردید کر رہے ہیں اس بات کی, آپ لوگ اپنی طرف سے کس طرح سے وسوخ سے کہہ سکتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا؟
ابھی جو حالات حاضرہ ہیں افغانستان میں, دو تین میسج جو ہے اس حادثے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اتنا انتہائی ظلم و شدت سے جو قمر گل کے سامنے ان کے والدین کو دونوں کو مار دیا طالبان نے, ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو طالبان کا کردار ہے کہ وہ ایک بہت ظالم سا نیٹورک ہے, اور انسرجنسی کا ایک, انتہا پسندی کا ایک بہت بڑا سا اسم پول بن چکا ہے. تو دوسرا بات یہ ہے کہ ایک عام لوگ جو وہاں پہ گوم میں رہتے ہیں, اس کا رد عمل, یہ جوابیہ جو طالبان کے یہ ایکشن کے خلاف جو کیا, اور یہ ٹرین آرمی ٹرین وومن بھی نہیں ہے, ایک عام لڑکی ہے, انہوں نے یہ اظہار کیا. تو طالبان اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا, طالبان کوئی اس کا گنجائش نہیں کہ وہ اس سے انکار کرے. تو لوگ جو ہے وہاں پہ لوگ سب سمجھتے ہیں افغانستان میں اب تو اس طرح اتنا اندھیرا بھی نہیں ہے اتنا زیادہ کہ کوئی نہیں سمجھ سکے طالبان کو.
اور آخر میں مریارے, آپ بتائیں کہ قمر گل جیسے واقعے سے کیا اشارے ملتے ہیں کہ مستقبل میں افغان خواتین کے لیے صورتحال کیا بن سکتی ہے؟
میں پرسنلی کنسرن کرتا ہوں, مجھے نگرانی ہے اس قمر گل کی. تو یہ بات کر چکی ہے, یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دو طالبان کو مار دیا ہے اور ایسا کچھ کارنامہ سامنے آیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل تو اس کی تحفظ کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے, اور میں افغان گورنمنٹ کے اگر سن رہے ہو اور کہیں بھی ہو تو میں ارج کرتا ہوں کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی بھی ان کا جو وہ سامنے آنا چاہیے. اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو بہت زیادہ تاثر کی بات ہے یہ کہ وہ ابھی بھی انٹر افغان گورنمنٹ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کا پرسٹیج بہت زیادہ بڑھا ہے اور ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے لا کے حوالے سے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایک پہلو سے اگر یہ واقعات سامنے آتے ہیں تو جانچ لینی چاہیے, ان کو فوکس کرنا چاہیے, اور رپورٹ جو بھی ہو وہ افغانستان کے نیشنل انٹرسٹ میں لا کر سامنے لینا جانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں نیملی نہ ہو وومن رائٹس, یہ جو خواتین کے حقوق ہے اس کے لیے پروگرامز سامنے لانے چاہیے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بہت ہسٹریکل اسٹیج میں میں تو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے بات چیت کی، جب آپ کے ملک میں لڑائی نہ ہو، آپ کے ملک میں مداخلات نہ ہو، آپ کے ملک میں امن و سکون ہو، تو وہاں پہ بحالی ہر طور پہ آ جاتی ہے، جو وومن رائٹس کے حوالے سے ہو یا اوور آل ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں فوکس زیادہ لانا چاہیے افغان پیس پروسیس پر.
بس ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے آصف ننگ، لغمان صوبے کے سابق گورنر، مریارے عباسین جو آریانہ نیوز میں اینکر ہیں، اور سویتا جو افغان ایڈوکیشن پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آج کے خصوصی شو کے ساتھ. اور اب ذکر امریکی صدارتی انتخابی مہم کا. ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے مسلمانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو بعض مسلمان ملکوں سے امریکہ کے سفر پر وہ پابندی پہلے دن ہی ختم کر دیں گے جو ٹرمپ حکومت نے لگائی ہے. ادھر صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ملک میں کرونا کی صورتحال مزید بدتر ہو رہی ہے. یہ واقعات اور معاشی صورتحال امریکی سیاست اور صدارتی انتخاب پر کس طرح اثر انداز ہوں گے، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی رپورٹ سنیے.
امریکہ کے صدارتی انتخاب میں اب کوئی 100 دن باقی ہیں، اور ملک میں نہ صرف کرونا وائرس کی شدت برقرار ہے اور اس کی وجہ سے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی اب اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ملک میں کرونا کی صورتحال بہتر ہونے سے پہلے مزید خراب ہوگی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اکناکی کاؤنسل فار سوشل جسٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری، ریپبلکن ایکٹیوسٹ ایم جے خان، اور ایک پاکستانی امریکن خضر خان جو ڈیموکریٹک پارٹی کا حامی ہے، جن کے ایک بیٹے نے جو فوج میں تھے عراق کی جنگ کے دوران اپنی جان کھوئی، اور جنہوں نے 2016 کے صدارتی انتخاب کے عمل کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن میں شرکت کے بعد بڑی شہرت حاصل کی. ڈاکٹر زاہد بخاری یہ فرمائیے کہ ملک میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کے مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب میں اس عزم کا اظہار کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو مسلمان ملکوں سے امریکہ کے سفر پر عائد پابندیاں ختم کر دیں گے، ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
یہ تو ہو رہا ہے جیسے COVID-19 اور امریکہ میں، یہ تو عالمی چیز ہے جو امریکہ میں بڑی اس کی شدت ہے، یہ تو ہے، اور اس کا اثر سیاست میں بھی پڑ رہا ہے واضح طور پہ. جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں، بلکہ وہ جو ریئل کلیئر پالیٹکس روزانہ ای میل آتی ہے نا، جو سارے سرویس کو جمع کر کے ایک ایوریج نکالتے ہیں، تو اس میں پچھلے ایک مہینے سے بائیڈن صاحب 9% آ گئے ہیں. تو اب ٹرمپ صاحب نے اس ریالٹی کو تسلیم تو کیا ہے، کیونکہ ان کی پوری کوشش تھی اور ہے کہ بھائی اکانومی اوپن ہو، اسٹیٹس اوپن ہو، اور مجھے میرا دوبارہ جو ہے ایک طرح کا گراف جو ہے بلند ہو، کیونکہ اس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو یہ بات کہ ان کی طرف سے اب تسلیم کی جا رہی ہے، اور انہیں دوسرا انہیں خطرہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ سینٹ بھی نہ نکل جائے گی واشنگٹن میں، بالکل ون پارٹی رول نہ ہو جائے دوبارہ، کہ ہاؤس بھی ریپبلکن کے پاس، ڈیموکریٹ کے پاس، سینٹ بھی اور وائٹ ہاؤس بھی. لیکن جو دوسری بات آپ نے فرمائی مسلمانوں کے لحاظ سے، جو میرا خیال ہے یہ ایک کافی طویل فاصلہ ہے جس کی ایک کلمنیشن ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نے مسلمانوں کی گیدرنگ سے، چاہے آن لائن ہو، خطاب بھی کیا ہے خاص طور پہ، اور اس میں مسلم ایجنڈے پہ بات بھی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں پہلے دن یہ کاروائی کروں گا. تو اس میں میرا خیال ہے جو سامعین کے سامنے بات رہنی چاہیے کہ یہ ایک لحاظ سے سپٹمبر 11 کے بعد جو پریشر تھا مسلم کمیونٹی پہ، اس کے نتیجے میں مسلم کمیونٹی جہاں خوف بھی آیا لیکن وہاں ایکٹیو بھی ہوئی، اور آہستہ آہستہ نوبت یہ آئی کہ پچھلے کافی عرصے سے ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ مسلم کمیونٹی کا کافی ایک لحاظ سے الائنس سا ہوا، اور پاکستانی امریکن نے خاص طور پہ جو پہلے عام طور پہ ریپبلکن سمجھا جاتے تھے ریگن کے زمانے میں اور نکسن کے زمانے میں, وہ آہستہ آہستہ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف شفٹ ہوئے اور ڈیموکریٹ پارٹی نے مسلمانوں کو اہمیت بھی دینے شروع کی پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ. تو اب جب بائیڈن صاحب کینڈیڈیٹ ہو گئے تو مسلمان جو آرگنائزیشن ہے ان کے بھی ان سے رابطے ہوئے اور ان کی طرف سے بھی ہوا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے بڑا واضح کہ بھائی پالیٹکس میں گراؤنڈ لیول پہ, سٹی کاؤنٹی لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ جتنا وہ حصہ لیتے جائیں گے ان کو اسپیس ملتی جائے گی, ان کی اہمیت بھی بڑھتی جائے گی اور وہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنے میں کامیاب بھی ہو سکے.
مسلمان بحیثیت ایک مائنورٹی کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اس پالیٹکس میں, اس انتخاب میں؟
دو تین لحاظ سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر پریزیڈنشل الیکشن میں دیکھیں تو جو بیٹل گراؤنڈز ہیں وہاں مائنورٹیز کا رویہ یا ان کا کردار اہم ہو جاتا ہے جب ان الیکشن بہت برابر برابر کا چل رہا ہو. اگر دیکھیں نا ایک پارٹی واضح اکثریت سے جیت رہی ہے تو مائنورٹیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, جن کی بہت تھوڑی سی پرسنٹیج ہوتی ہے. لیکن دو وجہ سے جہاں مقابلہ برابر برابر کا, مثلا بیٹل گراؤنڈ میں جہاں پہ پچھلی دفعہ ٹرمپ صاحب جیت گئے تھے اور اس سے پہلے ڈیموکریٹ جیتے رہے تھے, وہاں پہ چونکہ کانٹے کا مقابلہ ہے اس میں جو مائنارٹی ووٹس ہیں یا کم پرسنٹیج والی کمیونٹیز کے ووٹ ہیں وہ فیصلہ کن اہمیت اختیار کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ اب بیٹل گراؤنڈ میں فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ اوور آل جو جس طرح بات چیت چل رہی ہے اس میں اگر ہم لوکل سطح پہ اور جہاں اسٹیٹ میں جتنا زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں الیکٹڈ پوزیشن میں, نامینیٹڈ پوزیشن میں اور والنٹیئر کام کرنے میں, تب مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور تیسری بات میں کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کو نہیں بھولنا چاہیے ایز اے کمیونٹی کہ سارے جو انڈے جو ہیں وہ ایک باسکٹ میں رکھنے کا بہت فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے جو ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ کے بزنس کا, انہیں ادھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کی وہاں پہ پوزیشن رہے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ.
آنے والے دنوں میں آپ سیاست کا کیا سینریو دیکھ رہے ہیں؟
گلوبلی امریکہ کا وقار اور کام جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے چونکہ چائنا کے بارے میں اور چائنا کے ساتھ جو انہوں نے اور جو دنیا میں ایک امپیریلزم کا پورا ایک نظام جو انہوں نے بسایا ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے. تو امریکہ کے اگلے صدر کو اگر صدر منتخب تبدیل ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اپنا مقام اب فوج کی قوت کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی اخلاقی برتری پہ یا معاشی جو دنیا کی مدد ہے اس کے ذریعے اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے. دوسرا ڈومیسٹکلی جو میرا خیال ہے بہت بڑا چیلنج ہے یہ جو انہیں سوچنا چاہیے کہ پورا نظام ایک ناانصافی کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے, کہ جو پورا لبرل کیپٹلزم ہے یہ ناانصافی کی بنیاد پہ ہے, اسی کی بنیاد پہ ریسزم کے ایشو ہیں سسٹمک, اسی کی بنیاد پہ پولیس بروٹیلٹی ہے, اسی کی بنیاد پہ یہاں غربت کے بھی آسان ہیں. تو یہ ان سارے نظام پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. یہ تو بالکل انہوں نے تو یہ اب اگر اب کہاں اس پہ بات ہوگی, کہاں اس پہ سیریسلی بات ہو کہ نظام میں جو انسانی عقل پہ پورا بھروسہ ہے سائنس اور عقل پہ اس میں ڈیوائن گائیڈنس کا بھی حصہ ہونا چاہیے, چاہے وہ کرسچن بھی اس پہ سوچیں, جوش بھی اس پہ سوچیں, مسلمان بھی اس پہ سوچیں اور اس پہ کوئی مثبت مکالمہ جاری رکھیں. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے گلوبلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی کہ امریکہ کے پالیسی سازداروں کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اب تک کی پالیسی کے نتیجے میں جو تضادات ہیں ان کے نتائج سامنے آ رہے ہیں تو کیسے ہم اس کو جو فنڈامنٹل کنٹرڈکشن ہے ان کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری آپ کا. خان صاحب یہ بتائیے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں خاص طور پر جو اکنامک سچویشن کے علاوہ, ایک تو یہ کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کنسیڈ کیا ہے کہ اس وقت تو واقعی کرونا وائرس کی صورتحال بہت خراب ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو آنے والے دن ہیں سیاست کے ان پہ کس طرح اثر انداز ہوگا؟ ٹرمپ صاحب کو اس سچویشن سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟
دیکھیں یہ جو کرونا کا مسئلہ جو ہے یہ تو ہے تو میڈیکل ایشو ہیلتھ ایشو ہے, مگر اس کو بہت زیادہ پولیٹیکل ایشو بنایا گیا ہے دونوں سائڈ نے, ڈیموکریٹس نے بھی ریپبلکن نے بھی, اور اس لیے جو ہے اس کے اثر جو ہے پولیٹیکلی ہو رہے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے اس کو صرف میڈیکلی ہینڈل کیا جاتا اور اکنامک جو اسٹیمولس پیکج وغیرہ ہیں ان کے اوپر ہی کام کیا جاتا تو شاید یہ مسئلہ اتنا پولیٹیکل ہاٹ پوٹیٹو جو کہتے ہیں وہ نہیں بنتا. تو جہاں تک کرونا کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل مستقل حل جب ہی نکل سکتا ہے جب کوئی ویکسین اس کی نکل آئے, تو اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہوا نومبر کے الیکشن تک تو یہ پولیٹیکل مسئلہ بہت زیادہ بنتا رہے گا.
اس سے کیا ریپبلکن پارٹی کو نقصان ہوگا؟
دیکھیں دونوں پارٹیز اس کو اپنے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گی. ریپبلکن پارٹی کا جو بیس ہے اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ تو ڈیموکریٹس کو بلیم کر رہے ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ کے جو ساری کاروائی شروع ہوئی ہے, خصوصی طور پہ ایسی اسٹیٹس میں جہاں پہ ڈیموکریٹک کنٹرول ہے گورنر کا, اور ڈیموکریٹک جو لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کو اپنے لیے استعمال کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اوور آل صورت حال نومبر کے الیکشن تک پہنچتے پہنچتے کیسی ہوتی ہے. اگر یہ مسئلہ اور بڑھتا گیا اور بہت زیادہ کیسز ہوتے رہے کرونا کے اور بہت زیادہ ڈیتھس اگر خدا نخواستہ ہوتی نہیں, تو ریپبلکن کو اس پہ چیلنج ہوگا اور ڈیموکریٹس کو فائدہ ہوگا. اور اگر کسی حد تک یہ کنٹرول ہو گیا اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے یا ویکسین ایجاد ہونے کی وجہ سے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی کو زیادہ نقصان یا بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. ہاں دونوں پارٹی استعمال ضرور کریں گی اس مسئلے کو الیکشن کے دوران.
بائیڈن صاحب نے ایک مسلم گیدرنگ کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ الیکٹ ہو گئے تو پہلے دن اپنے آفس میں وہ جو مسلم بین ہے اس کو ختم کر دیں گے. یہ کتنا سگنیفیکینٹ ہے اور اس سے کیا کوئی اثر پڑے گا سیاست کے اوپر؟
دیکھیں یہ مسلم بین جو ٹرمپ صاحب نے کیا تھا اور جس کو انہوں نے اپنے کچھ کورٹ سے بھی اس کے لیے سپورٹ لے لیا ہے, تو اس کا اثر لوکل مسلمانوں کے اوپر تو اتنا زیادہ نہیں ہے. ان کے اوپر زیادہ ہے جو جیسے اسٹوڈینٹس آتے تھے کچھ کنٹری سے یا بزنس کے لوگ آتے تھے ان کنٹری سے جن کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے, اور ان کے اوپر ظاہر فرق پڑے. مگر یہ ایک ایموشنل ایشو ضرور ہے مسلمانوں کے لیے, اور وہ صحیح طور پہ وہ بہت فکر مند ہے مسلمان ان جنرل کہ اس طرح کے جو کاروائی ہے اس طرح کی پالیسی جو ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے مسلمانوں کو اتنی فیوریبلی نہیں دے گی, تو اس طرح کا ایشو تو ہے. اور اگر بائیڈن صاحب کا یہ بیان ہے, دیکھیں ویسے بھی مسلمان جو ہے زیادہ تر وہ ٹرمپ صاحب کی حکومت کے دوران تو بہت زیادہ اور اس سے پہلے بش کی حکومت کے دوران بھی وہ کافی حد تک ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک ہو گئے تھے, اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو جائے گا ریگارڈلیس یہ بیان ہے یا نہیں ہے. اوور آل مسلمان جو ہے اس وقت زیادہ اپنے آپ کو کلوز سمجھ رہے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے.
جناب خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے خضر خان صاحب کے جو آنے والے دن ہیں سیاست کے اس میں آپ کیا منظر نامہ دیکھتے ہیں, خاص طور پر بائیڈن صاحب نے جو ایک بیان دیا ہے کہ وہ بین کو ختم کر دیں گے, اور ٹرمپ صاحب نے اب یہ اعتراف کیا ہے کہ ملک میں جو کرونا کی سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور بہتر ہونے سے پہلے مزید خراب ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاست تو کس نیچ پہ جائے گی؟
ٹریول بین کے بارے میں, ٹرمپ کا ٹریول بین جو ہے اس میں بائیڈن کا پلان باقاعدہ اسپیسیفکلی اس کا ذکر کرتا ہے, اس میں لکھا ہے ریسینڈ دا ان امیرکن ٹریول اینڈ ریفیوجی بینز آلسو ریفرڈ ٹو ایز مسلم بین. یعنی پہلا کام اس کا یہ ہوگا کہ وہ چونکہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نافذ کیا گیا وہ ٹریول بین مسلم بین, اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا. اس کا پہلا قدم قوم کے لیے امریکہ کے لیے کافی مشکل دن ہیں, جو یہ تقریباً 100 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے, کیونکہ اس وقت جو امریکہ میں ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں اور خصوصاً وہ طبقہ جو انتہا پسند طبقہ ہے وہ کافی زور شور سے ایکٹیو ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف پولز ہیں بائیڈن کی اکثریت ہے ہر قسم کے پول میں, لیکن بائیڈن کی اکثریت والوں کو یہ چیز ابھی اس اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے جب تک 3 نومبر کا الیکشن نہیں ہو جاتا. تو بائیڈن ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, تمام مسلمان جو ہیں اکثریت مسلمانوں کی اور ایک بہت بڑی اکثریت اس کو سپورٹ کر رہی ہے.
کیا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں 3 نومبر کا؟
اس کے لیے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو ٹرمپ کے اگینسٹ ووٹ ڈالنے والے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی, لیکن ہمیں ثابت قدمی سے کھڑے رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور قوم کی خدمت کرنی چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا جناب.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی شو کے ساتھ. گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی امریکی پولیس سسٹم کے بارے میں. آج ہم بات کر رہے ہیں امریکی پولیس سسٹم میں متوقع اصلاحات پر. اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بولنگ بروک سٹی شکاگو کے پولیس کمشنر طلعت رشید. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اس بارے میں بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ پولیس کی جو کا جو سسٹم ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریفارمز ہر اسٹیٹ میں الگ الگ ہونے کی توقع ہے یا اوور آل کوئی سسٹم ہے جس میں ریفارمز ہوں گی تو سبھی کے لیے وہی ریفارمز ہوں گی؟
زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو مانیٹر کرتی ہے, ایک زیادہ کام لوکل کا ہوتا ہے کیونکہ ہر سٹی کے مسائل ڈفرینٹ ہیں. اس لحاظ سے جو لوکل جو اسٹیٹ ہوتی ہے یا لوکل سٹی ہوتی ہے یا لوکل کاؤنٹی ہوتی ہے, وہ اپنے لحاظ سے بعض اوقات کچھ جو ہے لاز وغیرہ ہیں ان کو ریلیکسیشن کرتی ہیں یا ان کو تھوڑا سا چینج کرتی ہیں, مطلب کوئی جس میں کہ مین جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں چینجز نہ ہوں.
اچھا, تو مین کانسیپٹ جو اس وقت چل رہا ہے اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز ہونی چاہیے, تو وہ ریفارمز کون کرے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی یا اسٹیٹس اپنے تحت کریں گی, خاص طور پر یہ جو ڈسکریمنیشن کا جو کیس ہے؟
ہوتا یہ کہ یہ اب جیسے جارج فلوئڈ کا کیس آیا, اس میں یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہے. کیونکہ یہ اتنا کیس بڑا ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ریفارمز ہونی چاہیے, تو وہ پھر اوپر سے آتا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں لوکل پہ. دیکھیں نا, جو ہائی کرائم ایریاز ہوتے ہیں یا ہائی ایسے ایریا ہیں جہاں پہ کیا کہتے ہیں وائلیشن زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لوکل سٹی یا لوکل گورنمنٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بتاتا ہے کہ ہمیں اس علاقے میں یہ چیزیں چاہیے, ہمیں یہ ویپنس چاہیے, ہمیں اس قسم کے لوگ چاہیے. تو یہ ساری چیزیں یہ لوکل پولیسنگ والے کرتے ہیں جو سٹی والے.
تو اب کیا اصلاحات ہو رہی ہیں, کیا ممکن اصلاحات ہیں جن پر غور ہو رہا ہے اس وقت پولیس میں؟
نمبر ایک ہم نے یہ کیا کہ باڈی کیمراز جو ہیں, جو جب آپ کو پولیس کسی ٹکٹ پہ سٹاپ کرتا ہے تو اس کے پاس کیمرے میں پوری ریکارڈنگ ہوتی ہے جو آپ سے جو بھی بات چیت کرتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ بھی کیئرفل ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے یا جو وکٹم نہیں کہنا چاہیے جس کو پکڑتے ہیں, وہ بھی اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کیمرا ہے, میں کچھ ایسی غلط بیانی نہیں کروں گا کہ جس سے مطلب کہ میرے خلاف یہ جو بھی کیس ہے وہ چلا جائے. تو یہ اس کا نمبر ون فائدہ ہے. نمبر ٹو ہے, ہم نے یہ کیا ہے کہ اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے اس پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پولیس آفیسر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کمیونٹی کے اندر انوالو ہوں, دیٹس نمبر ون تھنگ. کیونکہ لوگ پولیس کا آلموسٹ کانسیپٹ پاکستان کی یا دنیا میں یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کرمنل نہیں, یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے خلاف ہیں, کمیونٹی کے خلاف ہیں, لوگ پسند نہیں کرتے ان کو. تو یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو چینج کر کے فرینڈ شپ میں تبدیل کرنا ہے. لیکن جب آپ کمیونٹی کو سمجھتے ہیں, جب آپ کمیونٹی کو سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کمیونٹی کیسی ہے. پھر لوگ جو ہیں وہ فیل ان کو تھوڑا سا کانفیڈینس ہو جاتا ہے کہ یہ پولیس والے اچھے ہیں, ہمارے ساتھ مل کے کام. دیکھیں پولیس کا یہ اس کے دو رخ ہیں. پولیس والے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کی مدد کریں جہاں تک ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب کچھ ایسے کیسز آ جاتے ہیں جس میں لوگ جو ہیں اپریہینڈ ہونے سے کیا کہتے ہیں کتراتے ہیں یا یہ کہ ریزسٹنس کرتے ہیں, تو اس میں پولیس کو فورس استعمال کرنی پڑتی ہے. کیونکہ as a law enforcement officer ان کا کام یہی ہے کہ آپ کو جو ہے اگر آپ کو اریسٹ کرتے ہیں تو آپ آرام سے ان کو پیش کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد وہ تو خود کچھ نہیں کرتے, وہ تو آپ کو جو یہاں پہ جوڈیشل سسٹم ہے وہی آپ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آج کل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پہ زیادہ ایمفیسائز ہوگا. اب چوکنگ جو ہے جس طرح سے جو فرائیڈ کے اوپر انہوں نے گھٹنا رکھا تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں. اور پھر یہ ہے کہ جو دوسری ہر قسم کی دیکھیں نا, ہم جیسے ہم مسلم ہیں, اب میں اپنے پولیس والوں کو یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مسلم کمیونٹی جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو ناک کر کے جائیں, آپ ہماری مسجد میں جاتے ہیں جو اتار کے جائیں. تو یہ چیزیں ان کو بتانی, یہ ہمارا کام ہے ان کو جو ٹرین کرنا یا بتانا یا ان کو اویئرنیس کرنا, یہ سارا مطلب یہ کہ ہمارے اس میں آتا ہے. تو میں ایز اے مسلم میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو پورے جو ہماری کلچر ہے یا ہمارے ریلیجیس بلیفس ہیں اب ان کو بتاتے ہیں تو یو نو ایک قسم کی ٹریننگ بھی ان کی ہو جاتی ہے, اویئرنیس بھی ہو جاتی ہے.
تو یہ تشدد جو پولیس کی طرف سے سامنے آتا ہے گاہے گاہے, اور اب تو کیونکہ اب تو وائرل چیزیں ہو جاتی ہیں, تو یہ تشدد کتنا کس حد تک یہ پولیس کر سکتی ہے کسی کو بھی پکڑتے وقت؟
یہ جو ہے یہ ایکسٹریم کیس ہوا ہے جو اس کو پولیس آفس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آن دی ادر ہینڈ پولیس کی جو جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر ہم نے کسی کو اپریہینڈ کیا ہے یا کسی کو اریسٹ کیا ہے تو اس کو آرام سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. جیسے ہی وہ آدمی ریزسٹ کرتا ہے پھر پولیس ایک لا اس کو اجازت دیتا ہے کہ اس کو جس بھی طریقے سے پکڑنا چاہیے اپریہینڈ کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں. وہ تو اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں ہر کمیونٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ آرام, اسی طرح وکٹمز بھی ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کے جو آرام سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو شاید پتا نہیں کہ کتنے پولیس آفیسر مارے جاتے ہیں اسی, اس میں آلموسٹ ایک ہفتے میں 3 یا 4 پولیس آفیسر اسی چکروں میں مارے جاتے ہیں. اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو پیش کریں, وہ نہیں کرتے, وہ گن اٹھا کے پولیس کو مار دیتے ہیں. تو اسی میں لا جو ہے پولیس سیلف ڈیفینس کے لیے لا جو ہے وہ پولیس آفیسر کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ اپنی سیلف ڈیفینس میں کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ,
اور وہ سیلف ڈیفینس میں جو کچھ بھی کرے چاہے وہ ناجائز ہو اس کو وہ بری ہو جاتا ہے.
ناجائز نہیں وہ اسی کے تاکہ یہ کہ وہ دوسرا آدمی پولیس آفیس کو مار نہ دے, ان کی جان پہ جب خطرہ ہو تو اس وقت وہ گولی چلاتے ہیں.
تو یہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ تھا یا اس نے زیادتی کی. یہ کیمرا
یہ جو ہے نا اسی پہ یہ ہوتا ہے کہ سسپیشس بیسس پہ جو کچھ پولیس آفیسر جو ہیں کیونکہ وہ پروف نہیں کر سکتے جو دوسری پارٹی ہے تو وہ ان کو رہائی مل جاتی ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس میں انہوں نے اس کو مارا ہے. اب یہ ہے کہ لا پروٹیکٹ کرتا ہے لا انفورسمنٹ آفیسرز کو تو اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں بری ہو جاتے ہیں. حالانکہ مطلب بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن چونکہ یہاں دیکھیں نا ہمارا سسٹم جو ہے بہت اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی یہ نہیں کہ جی آپ کس کے جاننے والے ہیں اس کو نکال سکتے ہیں, بالکل نہیں, تو بالکل شفاف ہوتا ہے.
نہیں لیکن یہ کیا شفاف ہوا کہ پولیس آفیسر جس نے مار دیا کسی کو اور سیلف ڈیفینس کے نام پر اور وہ بری ہو گیا, تو یہ سسٹم کیا شفاف کہاں ہوا؟
دیکھیں نا یہ ڈیسیزن جو ہے یہ تو آپ کا جوڈیشل سسٹم کرتا ہے نا, یہ سارا کورٹ میں چلا جاتا ہے. اب کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب دیکھیں نا اب یہ پولیس کا تو کام نہیں ہے, یہ تو کورٹ کا, وہ ایویڈنس دیکھتے ہیں. جیسے جیسے عام کیسز ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کرمنل تھا, او جی سمپسن کا کیس کیا ہوا, اب سب کہتے ہیں گلتی ہے لیکن بری ہو گیا, وہ پھر دوسرے کاؤنٹ میں آ گیا. تو یہ ہے کہ یہاں کا سسٹم جو ہے جوڈیشل سسٹم جیسے میں نے پہلے بھی کہا بہت اسٹرانگ ہے, وہ ایویڈنس دیکھ کے اگر آپ کے پاس پورا ایویڈنس نہیں ہے وہ بری ہو جاتے ہیں.
تو کوئی ایسی کوئی کیسز آپ نے دیکھے جو کہ پولیس آفیسروں کو سزا ملی ہو کسی غلط کام
کو؟ یہ پچھلے 5-6 سال میں اسٹڈی ہوئی, اس میں جو ہے 36% آفیسر جو ہیں ان کو پکڑا تھا, جس میں 33% کو جیل ہوئی تھی سال سے لے کے 5-10 سال تک ہوتی ہے. وہ جج ڈیسائڈ کرتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف انسیڈنٹ.
تو ایسے پولیس آفیسرز جو کہ جیل سے آ جائیں انہیں دوبارہ پولیس رکھ لیتی ہے؟
بہت مشکل ہوتا ہے انلیس کہ کورٹ ان کو کلیئر کر دے.
اس کو کہیں اور جاب مل جاتی ہے؟
جی
اس کو کہیں اور جاب مل جاتی ہے.
وہ تو ایک عام ہے, جیسے اگر آپ کو کوئی فائر کر دیتا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی آپ کو رکھ لے یا نہ رکھ لے, یا وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں بعض کو اگر ان کا عرصہ پورا ہو گیا ہے तो जाहिर है मीन कहीं ना कहीं उनकी पेंशन इतनी स्ट्रांग होती है, लोगों की बेनिफिट्स बहुत होते हैं।
तो जेल में जाने के बाद भी, जेल में जाने के बाद भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं पेंशन के?
वो ही है ना, वो डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है।
अच्छा,
ना यहाँ पे कितने लोग जेल में जाते हैं उसके बाद, यू नो बिजनेस वाले कितने जाते हैं उसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि देखिए हम जैसे बैंकरप्सी फाइल करते हैं उसके बाद भी लोग बिजनेस दोबारा शुरू कर देते हैं। तो मतलब है कि जहाँ पे कोर्ट आपको इजाजत देता है या जो डिसाइड करता है, अगर आप उसे हाथे के अंदर हैं तो आप दोबारा जा सकते हैं, अगर नहीं है, सिवियर है, फिर डिपेंड करता है जो आपको रखना चाहता है वो आप पे कितना डिपेंड करता है।
तो अब मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि आप मुझे ब्रीफली बताइए कि नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, इस वक्त क्या क्या पुलिस में इसलाहत मुतवक्को हैं जिन पर इस वक्त काम जारी है, आपके एरिया में नहीं, ओवरऑल पुलिस जो अमरीका की है?
लेकिन टिम स्कॉट जो है वो रिपब्लिकन, वो आई थिंक खाली वो साउथ कैरोलिना का सेनेटर है, ब्लैक है वो। उसने जो 10 किस्म की रिफॉर्म जो है उसने पेश की थी, जिसमें ये था कि एक तो जो रिपोर्टिंग या ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी करें, अकाउंटेबिलिटी पुलिस की है, जस्टिस क्या कहते हैं पॉलिसीज जो है वो 2000 में जो डेमोक्रेट ने भी की थी उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। फिर ये है कि जो जो रिपोर्टिंग होती है उसको बजाय इसके लोकल रखने के उनको FBI को भी दिया जाए और जस्टिस डिपार्टमेंट को भी वही रिपोर्टिंग जो है भेजी जाए। फिर अकाउंटेबिलिटी है इन लोगों की, ट्रेनिंग पे हम लोग थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है जी, आप जो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग है उस पर ज्यादा ध्यान दें ताकि उसके आवर्स ज्यादा बढ़ाए, ताकि ये लोग जो है इनको पता चले कम्युनिटीज क्या है, कहाँ पे जाए। फिर यह है कि जो चोक होल्ड जो अभी इसने किया था, क्या कहते हैं जॉर्ज फ्लॉयड केस में हुआ था वो चोकिंग, उसको ही कहते हैं वो, कि उसको शायद इलिमिनेट कर देंगे ताकि आइंदा से आप चोक होल्ड नहीं कर सकते। फिर ये इन्होंने अब ये करेंगे कि ये लोग जो दो कमीशन बनाना चाहते हैं, जैसे हम लोग हैं, एक तो ये सिविल राइट्स जो है उसके मेंबर्स हों और उसके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके मेंबर्स हों, मतलब है कि दो डिफरेंट कमीशन बनाए जो सिविल राइट्स को भी देखे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी देखे। फिर उसके बाद वो रिफॉर्म जो है वो पेश करेगी कांग्रेस और सेनेट में। बॉडी कैमरा जो है अब आई थिंक ज्यादा, अब ये पहले तो ऑप्शनल होता था, कुछ लोग करते थे कुछ नहीं, आई थिंक अब ये मेरा ख्याल है कि मैंडेटोरी हो जाएगा कि आप इसको जो है जरूर इम्प्लीमेंट करें। अब जो फंडिंग जो जिस तरह कह रहे हैं कि जीटी फंड करना है पुलिस को, आप डेमोक्रेट चाह रहे हैं, भाई देखे ना आप बगैर पुलिस के सिस्टम कैसे चलाएंगे आप? अब मिनेसोटा के जिन लोगों ने किए जी हम पुलिस को डिफेंड करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उनके अपने लेजिस्लेटर जो हैं जिन्होंने ये कहा था जी कि डिफंड कर दें, उन्होंने प्राइवेट पुलिस अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी हुई है। अब ये बहुत ही आयरनी है कि जैसे ये इस क्या कहते हैं ये आजकल वो चल रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं और वो कॉल करते हैं पुलिस वालों को जी कि हमें प्रोटेक्ट करें आप, ये हम लोग जा रहे हैं। तो ये डिफेंडिंग पुलिस ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होनी चाहिए, वरना तो ये पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं होगी आपको इंश्योरेंस वाले थोड़ी पैसे देंगे। अगर पुलिस वाले कहे जी मैं आप तो हमें चाहते नहीं, हम क्यों जाएंगे, क्यों रिपोर्ट देंगे, तो क्या होगा? तो ये चीजें जो है जो डेमोक्रेट नहीं समझ रहे अब वो ये करना चाह रहे हैं, ये तो बहुत गलत, आई डोंट थिंक,
क्योंकि फिर पुलिस की जगह कौन लेगा, फिर पुलिस का जगह कौन लेगा?
अब ये प्राइवेट सिक्योरिटी वाले वो तो इतने ट्रेन थोड़ी होते हैं। अब 911 कॉल करते हैं, अगर खुदा नास्ता आपके हमारे सिटी में, जैसे मैं लोगों को मिसाल देता हूँ, हमारी सिटी में आप कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए या 134 के हम खाली 10 ऑफिसर रखते हैं, कल आपको कॉल करेंगे आप 911 को, तो कौन सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स करता है? पुलिस वाला करता है वो। अगर वो बोले जी हमारे पास सही नहीं, हम नहीं आते आपके पास, आप किसको बुलाएंगे फिर आप?
देखिए जरूरी है कि जो पुलिस है उसका कम्युनिटी से इंटरेक्शन बढ़े
जी, मतलब अब देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उसका मकसद ये है कि आप कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि ये है कि आप लोगों को बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है। हम लोग ये करते हैं कि अगर पुलिस ऑफिस उसको कहते हैं कॉफी विद द चीफ, उसका ये मतलब होता है कि पुलिस चीफ जो है हफ्ते में एक दफा किसी भी कम्युनिटी में जाके कहते हैं ठीक है जी आप मुझे सवाल आप पूछें, आप पुलिस के बारे में आपको क्या चाहिए, आप क्या 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 चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए करें, या आपके पास आपके जहन में क्या सवाल आते हैं पुलिस के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिर उसमें हम लोग फिर मीटिंग करके हम फिर उसको रिव्यू करते हैं, کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب ہم لوگوں نے یہ کیا کہ جو آفیسرز ہم لوگ ہائر کرتے ہیں سب سے پہلے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ایک کمیونٹی کے اندر کیا کیا کام, بجائے اس کے کہ آپ نے پروفیشنل لیول پہ کام کیے ہیں, آپ کس بیس بال ٹیم میں انوالو تھے, آپ کس چرچ میں انوالو تھے, آپ کس ہوم لیس شیلٹر میں انوالو تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو پرانی پوائنٹس دیتی ہیں جب ہم انٹرویوز مار لے لیتے ہیں. بے حد
شکریہ طلعت رشید صاحب, آپ پولیس کمشنر ہیں بولنگ بروک سٹی شکاگو کے, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.